رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى، هو نعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس علمنا منطق الطائر وأوتينا من كل شيء ذلك فضل الله المبين. صلوات. نائب قصد احترام حضرداران ابا عبداللہ حسین، شب آٹھ محرم الحرام آ گئی ہے اور یہ ایام عزا بہت تیزی کے ساتھ اپنی گھڑیوں سے آگے گزرتے چلے جا رہے ہیں. یقیناً عزاداری اور عزادار کا جو مقام ہے اس کے لیے سینکڑوں ہزاروں احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے روایت ہوئی ہے اور امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرمایا کہ وہ آنکھ قیامت کے دن نہ روئے گی, وہ دن کے جس دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی, اس دن وہ آنکھ نہ روئے گی کہ جو دنیا میں حسین پر رو چکی ہوگی. کہیں پر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لنا تسبیح لظلمنا, نفس المحموم لظلمنا تسبیح. وہ نفس محموم, نفس محموم کیا؟ وہ سانس کہ جو ہم اور غم کی وجہ سے انسان کھینچتا ہے, اگر وہ ہمارے غم میں ہو تو اس کا یہ عمل انجام دینا تسبیح الہی کا ثواب نامہ اعمال میں لکھوانے کا سبب بنتا ہے. نفس المحموم لظلمنا تسبیح. انسان یہاں بیٹھا ہوا فرش عزا پر حسین کے مصائب سن کر رو رہا ہوتا ہے, اس کی ہچکی بندھ جاتی ہے جہاں وہ غم حسین کے روتے روتے مصائب میں روتے روتے ہچکیاں لیتا ہے, وہاں پر تسبیح الہی کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اب ذرا سوچئے گا کہ وہ کتنا مخلص عمل تھا حسین کا, خالص ترین عمل. وہ قربانی جو حسین نے بارگاہ عزتی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے وہ کتنی خالص ہے, صرف خدا کے لیے ہے, کہ آج تک اس کا یہ عمل جاری و ساری ہے. زمانے گزر گئے, وقت گزر گئے, ہفتے گزر گئے, مہینے گزر گئے, سال گزر گئے, دہر گزر گئے. انسان وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ غموں کو بھول جاتا ہے, مگر وہ غم کہ جو آج بھی تازہ ہے وہ حسین ابن علی کا غم ہے. انسان اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے غم کو رفتہ رفتہ بھلانا شروع کر دیتا ہے, اور یہ خدا کا ایک نظام ہے کہ اس غم میں کمی پیدا کر دیتا ہے, ورنہ تو انسان زندگی نہ گزار سکے. اگر پیاروں کے بچھڑ جانے کا غم انسان کو ساری زندگی لاحق رہتا ہوتا تو پھر انسان کبھی سکون سے زندگی نہ گزار سکتا, اس کے امور ڈسٹرب ہو جاتے. لہذا پروردگار عالم نے ایک ایسا بڑا غم رکھا, کہا کہ اس غم کا احوال سنتے جاؤ, تمہیں اس کے سامنے سارے کے سارے غم, ساری مصیبتیں چھوٹی لگیں گی. اور یہ اللہ نے اس اپنے ولی کا امتحان لیا کہ جو منصب امامت پر ایسے فائز تھا کہ کبھی نانا اپنا خطبہ روک کر منبر سے اتر کر, وہ حسین کے جو مسجد نبوی میں داخل ہوئے, لڑکھڑا کر گرے, اٹھا لیا گود میں اور منبر پر آ کر اپنی گود میں بٹھایا. کہ جب حسین کو منبر پر لے کر آئے ہیں, اس سے پہلے رسول کے خطبے کا عنوان جو کچھ بھی رہا ہو, جب حسین گودی میں آ گئے رسالت باپ کی, تو پھر عنوان معرفت حسین ابن علی قرار پا گیا. اور بار بار بتایا ہے, بار بار مولا حسین کی معرفت کروائیے کہ دیکھو یہ حسین ہے, فارفو ہو. اور یہ حدیثیں آپ خدمت میں کیا کہاں کہاں تک عرض کروں, بس ایک جملہ سن لیجیے. ایک واقعہ آیت اللہ سید محمد حسینی, اب محمد حسین التباتبائی, کون؟ صاحب تفسیر المیزان, تفسیر المیزان کے لکھنے والے آیت اللہ سید محمد حسین التباتبائی, ایک امام بارگاہ میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر ایک ستون کے ساتھ بیٹھ گئے. مجلس نہیں ہو رہی تھی وہاں, بس اس امام بارگاہ کے قریب سے گزر رہے تھے, لہذا وہ امام بارگاہ اور حسینیہ وزٹ کرنے کے لیے گئے. شاگرد ساتھ ہے, پوچھا کہ یہ امام بارگاہ کتنا قدیم ہے, کتنا پرانا ہے یہ امام بارگاہ؟ کہا کہ کم سے کم بھی 75 سال ہو گئے, 70 سال ہو گئے کہ یہ امام بارگاہ بنا ہوا, 70 سال پہلے, اور اس میں آج تک مجلسیں ہوتی ہیں. تو یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس امام بارگاہ کے ستون کو ہاتھ لگا کر بوسا دینے لگے. شاگرد نے پوچھا کہ استاد محترم, آپ کے اس عمل کی حکمت پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ خدا کی قسم میدان قیامت میں سورہ یاسین سورہ آیت الکرسی کی ایک آیت ہے، منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو قیامت میں شفاعت کرے سوائے ان لوگوں کے جن سے اللہ کو اجازت ملے شفاعت کرنے کی. تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم قیامت میں جہاں بہت سارے انسان دوسروں کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہیں پر اس امام بارگاہ کی اینٹوں کو خدا تعالی حق شفاعت دے گا، جس کی چاہیں گی شفاعت کروا دیں گے. کیوں؟ آپ نے وہ جو مجلس دو دن پہلے سنی نسبت کے عنوان سے، یہ اس سے مربوط کہ یہ نہ دیکھو کہ یہ اینٹیں ہیں، یہ دیکھو کہ یہ کن سے جڑ گئی ہیں، ان کی نسبت اور یہ منصوب کس سے ہو گئے ہیں. لہذا اس فرش پر پاک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، اس فرش پر علوم اہل بیت کو زندہ کیا جاتا ہے، اس فرش پر احیاء امر اہل بیت ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو احادیث آئمہ اطہار علیہ السلام ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو دین کیا ہے یہ ہم تک نہیں پہنچتا، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ دراصل دین کا فریم ورک کیا ہے، دین کا جو خاکہ ہے، جو اس کا سکیچ ہے، دراصل اس کے خد و خال کیا ہیں ہمیں نہ پتہ چلتا. اگر سرکار دو عالم کی سنت نہ ہوتی، اگر اولاد سرکار دو عالم کی حدیثیں نہ ہوتی تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ وہ راستہ، کہ جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے. اور آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں، جتنے احوال انبیاء، تاریخ انبیاء، قصص الانبیاء جو ہم تک پہنچے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات، تو 124,000 انبیاء کے واقعات ہم تک پہنچے، وہ کیسے پہنچ گئے؟ ایک بات آپ یہاں پر کسی کے کانوں میں کہیے اور کہیے کہ آگے بڑھاتے جائیے، مگر کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہی بات جو میں نے آپ کے کانوں میں کہی ہے اگلے دوسرے شخص کے کان میں کہنی ہے، زور سے نہیں کہنی، آہستہ سے کہنی ہے، اور یہ سلسلہ آخر تک بڑھاتے چلے جائیے. جب سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا تو کچھ اور ہوگا، آخر میں پہنچے گا تو کچھ اور ہو جائے گا. تو یہ جو انبیاء کی تاریخوں کا سلسلہ پہنچا، کیسے پہنچا؟ خود آئمہ اطہار علیہ السلام کی حدیث ہے، چھٹے امام علیہ السلام نے تاریخ انبیاء اور پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ انبیاء کے واقعات کو ریکارڈ کروایا، نوٹ کروایا، املا کروایا، ڈکٹیٹ کروا کے اس کی کتابیں منظم فرما دی تھی اپنے ہی دور کے اندر. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو انبیاء کے واقعات ملتے ہیں وہ ملتے ہیں. آج جس ہستی کا ذکر کر کے ہم نے اپنے عنوان اور اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، اس ہستی کا نام ہے جناب نبی خدا حضرت سلیمان، نبی اللہ جناب سلیمان. کون ہے جناب سلیمان؟ ایک بات، جیسے ہی نام ہے حضرت سلیمان سنتے ہیں فوراً سے ایک بات ذہن میں آتی ہے، کیا؟ دنیا پر حکومت. جیسے ہی جناب حضرت سلیمان، حضرت سلیمان، نبی اللہ سلیمان، سورہ نمل کو دیکھیے اٹھا کر، تو سورت النمل کے اندر جناب حضرت سلیمان کے تفصیلی واقعات نقل ہوئے ہیں، لکھے ہوئے آیاتوں کے اندر، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب سلیمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوہ الناس، اے انسانوں، اللہ نے مجھے منطق الطیر عطا کی، یعنی پرندوں کی بولی جناب سلیمان کو آتی تھی، جو جس زبان میں پرندے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ زبان جناب سلیمان جانتے ہیں. چیونٹیوں کی زبان جناب سلیمان جانتے ہیں. زمینوں پر جناب سلیمان کی حکومت، آسمانوں پر جناب سلیمان کی حکومت، ہواؤں پر جناب سلیمان کی حکومت، جمادات پر، انسانوں پر، حیوانات پر، نباتات پر، ہر چیز پر جناب سلیمان کی حکومت تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اور ایک انگشت حضرت سلیمان، ایک حضرت سلیمان کی انگوٹھی کا ذکر بھی ملتا ہے. لیکن جناب سلیمان کی جو پوری کی پوری حکومت تھی پوری دنیا پر، کرایس پر، ایک اور چیز تھی جو اللہ نے حضرت سلیمان کو دے رکھی تھی ان کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، اور وہ تھا ایک پرندہ، اور اس پرندے کا نام ہے ہدہد. قرآن کریم میں اس پرندے کا ذکر آیا ہے، قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وَتَفَقَّدَتْ طَيْرُ، اور ایک دن وہ پرندہ غائب ہو گیا. قرآن کریم کی آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 20، یہ آیت نمبر 16 جس کے اندر جناب سلیمان نے کہا کہ ایوہ الناس علمنا منطق الطیر، اللہ نے مجھے منطق الطیر یعنی اڑنے والے پرندوں کی زبان کی تعلیم عطا کی، اور اس نے مجھے ہر چیز عطا کی، وَأُوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ الْمُبِينِ, یہ اس کا کھلا ہوا فضل ہے جسے جو عطا کرنا چاہے عطا کر دے, ہے نا. اللہ تعالیٰ کا فضل کھلا ہے یا نہیں ہے؟ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, سورہ جمعہ کی آیت. یہ اللہ کا فضل ہے جسے جتنا چاہے دے دے, اور یہ تو اللہ کا فضل ہے اور وہ تو بہت بڑا فضل رکھنے والا ہے. فضل رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ فضل کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو حقدار دیکھنا, نہ دیکھنا, بس عطا کر دینا, یہ دیکھے بغیر, یہ دیکھے بغیر کہ سامنے والا کہ جسے دیا جا رہا ہے وہ حقدار ہے یا حقدار نہیں ہے, عطا کیے جانا, اسے فضل کہتے ہیں. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں اس چیز کو کہ سامنے والے کے جتنا حق ہے اتنا دو, جتنی ضرورت ہے اتنا دو, عدل کے مقابلے پر فضل ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا, ربنا آمنا بفضل کا یا کریم ولا تو آمنا بعدل کا یا رحیم, اے خدا, خدا را اپنے فضل سے کام لیجیو, اپنے عدل سے کام نہ لیجیو. اس لیے کہ تو عدل کرنے بیٹھے گا تو تجھ سے بڑا حساب کرنے والا کون ہے؟ اگر تو نے عدل کیا میرے ساتھ تو میرے بچنے کا امکان نہیں ہے, لیکن اگر تو نے فضل کیا تو تیرا فضل تو عظیم ہے, میں معافی پا لوں گا اور میں سرخرو کامیاب ہو جاؤں. اب جو اس کو فضل کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہوں اور پھر دوبارہ جناب سلیمان کی طرف آ جائیں, تاکہ ہمارا بڑا مسئلہ جو ہے نا گریا کے حوالے سے اور ایک آنسو کے بدلے جنت کے حوالے سے وہ تھوڑا سا کلیئر ہو سکے. میں نے گھر پہ اپنے دعوت دی ایک مزدور کو اور میں نے بلا کر کہا کہ یہ چوکھٹ ٹوٹ گئی ہے میرے پیارے بھائی, یہ چوکھٹ بنا دیجیے اور میں اس کے آپ کو 10 روپے دوں گا. بالکل اسی جیسے ایک دوسری چوکھٹ اسی کے ساتھ اسی طرح سے ٹوٹی ہوئی ہے, اس کو بنانے کے لیے دوسرے مزدور کو بلایا. اور جب اس بھائی کو بلایا تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی یہی والی چوکھٹ بنانی ہے اور میں آپ کو بھی 10 روپے دوں گا, اسے بھی 10 روپے, اسے بھی 10 روپے, یہ بات طے ہو گئی. اور اسی مزدوری کو طے کر کے ہم نے دونوں کو دعوت دی اور دونوں نے وہ ایک ایک چوکھٹ ٹھیک کر دی. جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو دونوں کو پیسے دینے تھے, 10 روپے ایک مزدور کو دیے, 12 روپے ایک مزدور کو دیے. جس کو 10 روپے دیے وہ بول پڑا کہ آپ نے اسے 12 دیے, مجھے 10 کیوں دیے, مجھے بھی 12 دے. تو کیا جواب آئے گا؟ کہ وہ جو اسے 12 دیے ہیں وہ فضل تھا, تو سوال اسے 2 زیادہ دینے پر نہیں کر سکتا. اس پر تو سوال ہو سکتا ہے کہ 10 کی جگہ 8 کیوں دیے, اس پر سوال نہیں ہو سکتا کہ 10 کی جگہ 12 کیوں دے دیے, میری مرضی ہے, جس سے خوش ہو جاؤں گا اسے زیادہ دے دوں گا. اب ذرا دیکھو کہ پروردگار عالم کو خوش کرنے والی کون سی چیزیں ہیں, پروردگار کو خوش کرنے والی کون سی ہستیاں ہیں. اگر اس کو اس کی خوشی کو دیکھ لیا, سمجھ لیا, جان لیا, تو بس اگر اس کی خوشی والے لوگوں سے رابطہ جوڑ لیا, اب کیا ہوتا ہے جب انسان یہ حدیث سنتا ہے کہ پروردگار عالم کے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو میرے جد آقا حسین پر ایک آنسو بہائے گا, نہیں نہیں ایک آنسو تو بہت بڑا ہوتا ہے, اتنا بڑا ڈراپ ہوتا ہے, اتنا بڑا قطرہ ہوتا ہے ایک آنسو, ایک آنسو کی بھی بات نہیں کی ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھیں گیلی ہو گئی تو اس کے اتنے گناہ معاف ہوں گے جتنا سمندر کے پانی میں چھاگ ہے. دونوں ایکسٹریم کی باتیں ہیں, ایک یہ ایکسٹریم کی بات ہے کہ مکھی کے پر کے برابر اگر آنکھ گیلی ہو گئی, اور دوسرے اس ایکسٹریم کی بات ہے, یعنی ایک اتنا کم ہے کہ مکھی کے پر کے برابر ہے, دوسرا اتنا زیادہ ہے کہ سمندر کے پانی میں چھاگ. اتنا کم دے کے اتنا سارا معاف کیسے کروا رہے ہو؟ ارے بھیا اتنی سی بات ہے, یہ اس کا فضل ہے جسے چاہے جتنا دے, زیادہ ہی دے رہا ہے نا, سوال کرنے کی کیا بات ہے. ہاں اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کی جنت اتنی سستی ہے کہ جو حسین پر ایک آنسو ایک قطرہ, من بکا او ابکا او تکا تباکا وجبت لہ الجنہ, جو روئے رولائے رونے جیسی شکل بھی بنائے, آنسو تو پھر بات کی بات ہے, اگر رونے جیسی شکل بنا لے وجبت لہ الجنہ. عزیزو یہ کانسیپٹ کلیئر کر کے جائیے فرش ازا سے, کہ یہ پروردگار عالم کی عطا ہمارے اور آپ کے رونے کی وجہ سے نہیں ہے. دراصل حسین ابن علی سے اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے جو اللہ اپنے بندے کو اپنے پیارے حسین کے لیے کچھ کرتا دیکھ لیتا ہے. خدا کہتا ہے لے لے اور لے لے اور لے لے. اور وہ خدا کہ جس کے خزانے میں کمی ہو تو آپ کو خوف کرنا چاہیے, ہائے اللہ اتنا زیادہ کیوں دے رہا ہے, تیرے خزانے میں کمی ہو جائے گی. تب بھی ہم کہیں گے کہ دیکھو دیکھو حسد کر رہا ہے. تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کسی کو دے رہا ہے زیادہ تو یہ حسد کر رہا ہے. یہاں پر کیا ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں پر فضل کر رہا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی جنت بہت سستی بیچ رہا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو مشورہ دینے والا کون ہوں؟ یہ تو اللہ کی جنت ہے, اللہ کی مرضی ہے, وہ اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہے دیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جنت سستی میں بیچ رہے ہیں تو چلے ٹھیک ہے, ہم اپنی ساری زندگی کی نماز روزے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اگر اس قابل ہو کہ جو دے کر جنت لی جا سکے, اگر اتنی پرفیکٹ نمازیں اور اتنی زبردست نمازیں ہوں کہ جس میں نماز کے دوران ادھر 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 میچ کا کیا سکور ہو رہا ہے کچھ کوئی کہیں نہیں جانا چاہیے, اسٹاک ایکسچینج کہاں پہنچ گئی نہیں نہیں, یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا خالص انسان کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ میں سب مسلح پہ نہیں, میں کراچی کے یا حیدرآباد کی سرزمین پر نہیں, میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. تو پھر آپ کہیں گے کوئی مثال, جی مثال ہے, چھٹے امام علیہ السلام جب وضو کرتے تھے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا, احرام پہنتے تھے تو لبیک نہیں کہتے تھے کہ لا لبیک نہ ہو جائے. تو اگر ہم اپنی ساری زندگی کی نمازوں اور روزوں کو چھوڑے تو کتنا بنے گا, کتنے سال کے روزے؟ اگر 60 سال ہیں انسان کی زندگی کے تو 60 ملٹی پلائی بائی 30 کر لیجیے, اس میں سے بھی 15 سال تو مائنس کرنے پڑیں گے کہ اس کے بعد ہی انسان بالغ ہوتا ہے. تو 60 بھی اگر لگا لیں تو 60 ملٹی پلائی بائی 30 کتنے ہو جائیں گے؟ 1800. اور 1800 روزے اور 60 سال کی نمازیں یہ سب ملا لیں, جنت کتنے دنوں کے لیے مل رہی ہے؟ 1800 دن کے لیے مل رہی ہے؟ نہیں, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. صرف 2000 روزے دے کے ہمیشہ کے لیے جنت میں جا رہے ہو تو یہ سودا بھی جنت کا بہت سستا ہے. یعنی اس وقت بھی جنت اگر 2000 روزے لے کر آپ کو جنت دے رہا ہے تو اللہ اپنی جنت سستی بیچ رہا ہے. تو اگر تمہارے اتنے تھوڑے سے روزے لے کے اتنے سارے ہزاروں کروڑوں سالوں تک تمہیں جنت دے رہا ہے تو پھر اگر حسین کے گریے کے بس جنت دے رہا ہے تو اس میں تمہارا کمال نہیں ہے. حسین نے اپنی قربانی اس عروج پر جا کر دی ہے, اپنا امتحان اس طرح سے پاس کیا ہے کہ اب جو جو اس امتحان کو یاد کر کے بھی گریا کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے. یہ دراصل کمال مولا حسین کا ہے کہ جن سے جڑ جانے کی وجہ سے ہم سب کو کمال مل رہا ہے. تو آ جائیے جناب سلیمان, جناب سلیمان کہہ رہے ایک دن وہ تفق تدت تیرو, ایک دن وہ پرندہ غائب ہو گیا اور یہ میں نے کہہ رہا غائب ہو گیا, جناب سلیمان نے خود کہا ہے اور اسے قرآن کریم نے نوٹ کیا ہے. ام کان من الغائبین, کہاں غائب ہو گیا, کہاں چلا گیا؟ اور پھر اس کے بعد جناب سلیمان کہہ رہے کہ اسے ڈھونڈ کر لے کر آؤ ورنہ میں اس پر شدید عقاب کروں گا, غصہ کروں گا, یعنی اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا, یا وہ مجھے کوئی ویلڈ ریزن دے کے کہاں چلا گیا تھا. حضرت سلیمان نے اتنا واویلا کیوں کیا؟ حضرت سلیمان اتنا ناراض کیوں ہوئے؟ حضرت سلیمان اس لیے ناراض ہوئے کہ وہ جو ہدہد پرندہ ہے حضرت سلیمان کا ہیلپر ہے, ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. کیوں ساتھ ساتھ رہتا ہے؟ وہ ان کے ساتھ اس لیے رہتا ہے کہ جہاں پر جناب سلیمان جانے والے ہوتے ہیں پہلے سے ہدہد جاتا ہے, اس ایریا کا وزٹ کرتا ہے, پرواز کر کے ہوا میں دیکھتا ہے اڑ کر کے وہاں پانی تو نہیں ہے, اگر پانی ہو تو جناب سلیمان کو کسی اور روٹ سے لے جایا جائے. تو جناب سلیمان کون ہے؟ انسانوں پر حکومت, حیوانوں پر حکومت, جانوروں پر حکومت, ہواؤں پر حکومت, جمادات پر حکومت, نباتات پر حکومت, مگر ایک ایسی بات ہے کہ جو حیوان کو پتا ہے مگر جناب سلیمان کو نہیں پتا. اور جناب سلیمان کی ہیلپ کے لیے پروردگار عالم نے وہ خود خود پرندہ رکھا ہے, ٹھیک. تو یہ تو ہے جناب سلیمان کی عظمت اور ان کی شان کہ یقیناً دنیا پر, زمین پر, آسمان پر, ہوا پر, انسان پر, حیوان پر, چوٹیوں پر, پرندوں پر ان کی حکومت ہے, مگر ایک چیز پروردگار عالم نے کم رکھی. مرتبے مرتبے کا فرق ہوتا ہے. اس لیے پروردگار عالم کے عطا کردہ فضل کے اندر فرق ہوتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو جناب خضر کے پاس بھیجا تھا نا کہ جاؤ ان سے سیکھ کر آؤ, ٹھیک ہے. تو جناب سلیمان اب ہدہد جناب سلیمان کو اس طرح سے چلاتا ہے کہ پہلے وہ دیکھ کر آتا ہے پانی جہاں پر جناب سلیمان کی نگاہ نہیں پہنچتی. یہ ہے بات جناب سلیمان کے مقام کی اور ان کے شان کی اور ان کی عظمت کی. اور آ جائیے محمد عربی کی شان کیا ہے. رسالت باب نماز پڑھ رہے ہیں, شمع رسالت کے پروانے ان کے پیچھے اقتداء کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں رسول کے پیچھے. اور جیسے رسول نے نماز کا آغاز کیا تو نیکی میں سبقت کرنے کا شوق رکھنے والوں نے اتنی سبقت کی اور اتنا آگے بڑھے کہ رسول کے رکوع میں جانے سے پہلے خود رکوع میں چلے گئے. اور رسول کی نماز کی تیزی سے زیادہ اپنی نماز کی تیزی کو اختیار کیا, یعنی جس اسپیڈ سے رسول نماز پڑھ رہے تھے اس سے زیادہ تیزی سے رسول کے نماز پڑھنے لگے. یعنی کہ رسول رکوع میں بعد میں گئے, یہ رکوع میں پہلے چلے گئے. اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید رسول کو نظر نہیں آ رہا. یہاں رسول نے نماز ختم کی اور نماز ختم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لا تسبقونی فی الرکوع, یاد رکھو رکوع میں مجھ پر سبقت نہ کرنا, اس لیے کہ میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں. رکوع کا تعلق ظاہر سے ہے, خشوع کا تعلق باطن سے ہے. محمد مصطفیٰ پشت ہے ان کی طرف لیکن یہ کہہ رہے ہیں خبردار رکوع میں مجھ سے آگے نہ بڑھنا, اس لیے کہ میں تمہارے ظاہر بھی دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے سے جیسے آگے سے دیکھتا ہوں اور باطن بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. مقام رسالت سننے کا شوق ہے یا نہیں ہے؟ تو ذرا خاموشی سے سنیں گے مقام رسالت, ذرا ایک بلند آواز سے درود بھیجے مل کے محمد ہو. جس طرح سے نبوت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے سننے کے قابل ہے, فضائل محمد مصطفیٰ بھی سنے کبھی تو پتا چلے گا کہ اس محمد کا وصی کون ہے, اللہ کا ولی کون ہے. یہ تو بات ہو گئی رسالت باب کی کہ خبردار مجھ پر سبقت نہ کرنا. اور رسالت باب سے آگے نکل جانے والے کے لیے کیا حکم ہے سورہ حجرات میں جا کر پڑھ لیجئے گا. لیکن یہ ہے رسالت باب کا انداز کہ بتلا دیا کہ دیکھو جس طرح سے نبی آگے دیکھتا ہے اور آپ کو آنکھیں آگے ہیں, اسی طرح سے اگر پشت کی طرف آنکھیں نہ بھی ہوں مگر پشت پر کیا ہو رہا ہے, دائیں کیا ہو رہا ہے, بائیں کیا ہو رہا ہے, اوپر کیا ہو رہا ہے, نیچے کیا ہو رہا ہے. بلکہ صرف اتنا ہی نہیں, زمین کے سات طبق نیچے چلے جاؤ, ساتوں آسمان کی بلندیوں پر چلے جاؤ, رسالت باب ایک آن جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھے بیٹھے شش جہاد کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ رسالت باب کی شان ہے. اور آ جاؤ محمد مصطفیٰ کا جانشین اور ولی اور وصی, اسی شان کا ہونا چاہیے کہ زمین پر بیٹھا بیٹھا آسمان کی سیر کر لے. یہی تو وجہ تھی کہ جب محمد مصطفیٰ معراج کے سفر سے دوبارہ زمین پر واپس آئے ہیں تو مولا کائنات علیہ السلام نے مسکرا کر آگے بڑھ کر سلام و کلام فرمایا. جب علی نے رسول کو سلام کیا, رسول نے علی کے سلام کا جواب دیا. علی نے پوچھا یا رسول اللہ سفر معراج کیسا رہا, ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ احوال آپ سنائیں گے یا اجازت دیتے ہیں کہ ایک ایک آسمان پر کیا کیا ہوا وہ علی آپ کی خدمت میں عرض کرے. یہ مولا کائنات علیہ السلام نظر بینائی اور کیوں نہ بینائی تیز ہو, اس لیے کہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کی جیسی آنکھیں نہیں ہیں. یہ کون ہے علی جس کا لقب عین اللہ ہے؟ کیسے عین اللہ ہوئے؟ اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی اطاعت میں اتنا ڈبو لیا, اتنا سرشار کر دیا, جو علی نے کیا خدا کی مرضی سے کیا, مرضی کے مطابق کیا, جو خدا کی مرضی کے مطابق چھوڑا. آگے بڑھے تو خدا کی مرضی کے لیے, پیچھے ہٹے تو خدا کی مرضی کے لیے. اب ہاتھ علی کے ہیں ید اللہ کہلائے, زبان علی کی ہے لسان اللہ کہلائے, آنکھ علی کی ہے عین اللہ کہلائے, یہ مجھے بتاؤ عزیزو، جس علی کی آنکھ ہماری آپ کی آنکھ کی طرح نہ دیکھے، وہ علی ہمارے اور آپ کے جیسا برابر کیسا ہو سکتا ہے؟ یار اپنے تقاب علی سے نہ کرنا. اور آ جائیے، بسرا کا ممبر ہے، وہاں مولا کائنات تشریف لے گئے تھے، وہاں پر بھی مولا نے دعویٰ سلونی فرمایا. اور جب دعویٰ سلونی کا کیا ہے علی نے، تو ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے، یا ابا الحسن اینا جبرائیل، یہ بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے. علی نے دائیں جانب دیکھا، پھر مولا نے بائیں جانب دیکھا، پھر علی اپنی ابی طالب نے آسمان کی جانب دیکھا، پھر مولا کائنات نے زمین کی طرف دیکھا، پشت کی طرف دیکھا، اس کے بعد آگے بڑھ کر سوال کرنے والی کی سمت کی طرف اشارہ کر کے کہا، انت جبرائیل، تو ہی جبرائیل ہے، تو ہی جبرائیل ہے. کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں جبرائیل ہوں؟ یہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے، بسرا کی ایک مسجد کے اندر. مولا کائنات ارشاد فرما رہے، انت جبرائیل، تو جبرائیل ہے، عام بشر کے روپ میں آیا ہوا جبرائیل. کہا کہ میں نے جب دائیں جانب دیکھا تو مشرق کی حدوں تک میری نگاہ پہنچ گئی، جب میں نے بائیں جانب دیکھا مغرب کی حدوں تک نگاہ پہنچ گئی، جب میں نے اوپر دیکھا فوکل آسمان فوکل سما دیکھ لیا، جب زمین کی طرف دیکھا تو تحت سرا میری نگاہ پہنچ گئی، جب چھ کی چھ جہتوں میں دیکھ لیا، تو مجھے کہیں نظر نہ آیا جبرائیل، میں سمجھ گیا کہ تو ہی ہے جبرائیل. میں سمجھ گیا کہ تو ہی ہے اے جبرائیل. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب جبرائیل دروازے سے باہر نہیں گئے، مسجد کی چھت پھاڑتے ہوئے نکل گئے، آسمان کی طرف پرواز کر کے. کیوں ایسا کیا جبرائیل نے؟ مسجد توڑنے کا شوق کیوں ہے؟ بات یہ نہیں کہ مسجد توڑ دی، بات یہ ہے کہ جو مجمع میں بیٹھے تھے نا، ان میں بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو روح کے بیمار تھے، بہت سے ایسے بھی تھے جو عقل کے مریض تھے، بہت سے ایسے تھے کہ جب فضیلت علی کی بات آئے تو ان کا ہاضمہ اتنا کمزور ہے کہ ساری باتیں دنیا کی قبول ہو جاتی ہے، علی کی فضیلت سنی نہیں جاتی، تل ملانے لگتے ہیں. کہا کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت تو جبرائیل سنا کر جائے گا اور یقین بھی دلائے گا کہ میں جبرائیل ہوں، تاکہ شک کا کوئی چھت کی کوئی گنجائش نہ رہے. یہاں پر مسجد میں جبریل نے توڑ کر بتایا کہ یہ علی کی فضیلت ہے، وہاں خانہ کعبہ میں علی کی آمد کے لیے رسول نے دیوار، علی اللہ نے دیوار کو شک کر کے بتایا، قیامت تک کوئی شک نہ کرنا، علی کی فضیلت نہ ہوتی اگر دروازے سے آتا، میں چاہتا تھا کہ میرا علی میرے گھر میں آئے، دیوار کو شک کروا کر علی کو لے کر آیا. ذہنوں میں کبھی حق سے کدورت ہی نہ ہوتی، کدورت کہتے ہیں برائی کو، ذہنوں میں کبھی حق سے کدورت ہی نہ ہوتی، دل میں کبھی ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی. کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. اگر سب علی ابن ابی طالب سے پیار کرتے، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث سے قدسی ہے، لو اجتمع الناس کلهم علی ولایۃ علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر سارے کے سارے انسان علی کو اپنا مولا مان لیتے تو دوزخ بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تو یہ کون ہے؟ وہ علی کہ جس نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی اطاعت میں ایسے رنگین کر لیا ہے، ایسے لبریز کر دیا ہے کہ اب ہاتھ علی کے ہیں، ید اللہ کہلاتے. کیوں بھائی؟ کیوں ہوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے آپ کے کچھ انتہائی ٹرسٹ کرنے والے بندوں میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر ہم اتنا اندھا اعتماد کرتے ہیں. دو افراد پرائیویٹ بات کر رہے ہیں، سیکرٹ بات، راز کی بات، اور بچے کہتے ہیں کان کی بات اگر کر رہے ہیں، تو تیسرا اگر آ جائے تو کہتے ہیں کہ رک جاؤ ذرا پھر کرتے ہیں بات، میں تمہیں دس منٹ بعد فون کرتا ہوں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تیسرا آ جائے اور میں کسی سے بات کر رہا ہوں, وہ سامنے والے کا دوست تھا, میں اگر ہچکچاؤں گا کچھ بولتے ہوئے, کہے گا کوئی مسئلہ نہیں, اپنا ہی بندہ ہے یہ, کیا کہتے ہیں آخر تک, کیا کہتے ہیں, اپنا ہی بندہ ہے. یہاں پر پورا کا پورا بندہ اپنا ہے, یہ کہتے ہیں ایک جملے میں اعتبار کرنے کے لیے. اور اللہ نے الگ الگ کر کے بتایا کہ علی اپنا ہے, الگ الگ کر کے کیا بتایا, علی کی آنکھیں اپنی آنکھیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہی دیکھیں گی جو میں چاہتا ہوں, علی کے ہاتھ اپنے ہی ہاتھ ہیں, مسئلہ نہیں, یعنی اللہ کے ہاتھ ہیں یہ نہیں, اللہ کو ہاتھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ کو ہاتھوں کا, اللہ ہاتھوں کا محتاج ہی نہیں ہے, اللہ زمین پر موجود ایک ایسے ہاتھ ہے جن کو اون کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ سارے انسان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ ہیں, اللہ نے کس کے ہاتھوں کو کہا کہ میں نے دیے ہیں, وہ علی ہے, سب کو اللہ نے زبان دی ہے. اب جب بات علی کی ہوگی نا, تو یہ نہ سمجھنا کہ اس میں ہم نے رسالت ماں کو کہیں کونے میں رکھ دیا ہے, جی نہیں, یہ یاد رکھنا, مولا کائنات علیہ السلام نے خطبے میں پہلے اپنی ساری کی ساری فضیلتیں بتائیں, اور اس فضیلتوں کے بیان کرنے کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا, یہ ساری فضیلتیں جس علی کی سن رہے ہو, یہ علی محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے, لہذا اب دیکھیے علی کے ہاتھ ید اللہ, علی کی زبان لسان اللہ, اس لیے لسان اللہ کہ اس زبان سے اللہ کی مرضی اور مشیت کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا, علی کے ہاتھ ید اللہ, کیونکہ ان ہاتھوں سے اللہ کی مرضی مشیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا, اور اسی لیے یہ بات ہو سکتا ہے کہ کوئی اب بھی کہے کہ یار مولانا آپ نے کیا کہا, تو آ جائیے میں بڑے اصحاب میں سے ایک صحابی کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور وہ صحابی خلیفہ دوم میں, ان کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے, اور طواف کعبہ کرتے کرتے وہ شخص مسلمان کی ناموس پر, مسلمان عورتوں پر بری نگاہ ڈال رہا ہے, ٹھیک, وہ شخص طواف کرتا کرتا مسلمان عورتوں پر بری نگاہ ڈال رہا ہے, ناموس پر بری نگاہ ڈال رہا ہے, مولا کائنات بھی اس طواف میں موجود ہیں اور آس پاس ہی اس شخص کے, اور ایک مرتبہ دیکھا مولا کائنات نے, سوچا کہ یہ سدھر جائے گا, اس کو ابھی کچھ نہیں کہتے, ہو سکتا ہے اسے احساس ہو جائے, اسے افسوس ہو جائے کہ خود اس کے گھر میں بھی تو ماں بہنیں ہوں گی, لیکن نہیں, مسلسل اس گناہ کا ارتکاب کرتا رہا, یہاں تک کہ کچھ طواف کچھ چکر گزر گئے, مولا کائنات علیہ السلام گئے آگے اور اس کو دیکھ کر کہا کہ مسلمان کی ناموس پر بری نگاہ کرتا ہے, اور یہ کہہ کر مولا کائنات علیہ السلام نے اس کے چہرے پر ایک تماچا رسید کر دیا, جب تماچا لگایا تب بھی اسے احساس ندامت نہیں ہوا, اب تو علی نے ابھی طالب نے آ کے تماچا مار دیا تھا, اب تو اسے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بھائی میں غلط کر رہا تھا, لیکن اب بھی وہ ڈٹا رہا اور جرأت کرتا رہا, یہاں تک کہ قاضی وقت کے پاس گیا, اس وقت کے چیف جسٹس, یہ مسئلہ ان کی کورٹ میں پہنچ گیا, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ میں نہیں حل کروں گا, خلیفہ کو بلایا گیا, اور جب خلیفہ کو بلایا گیا تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھو اس مسئلے میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا واسطہ کس سے پڑا ہے, ارے بھائی تمہیں گناہ کرتے ہوئے عین اللہ نے دیکھا ہے, اور تمہیں سزا دینے کے لیے ید اللہ نے مارا ہے, اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا, وہ بھی جانتے, یعنی یہاں پر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بلندی اور جن کی فضیلت اس بارے کی ہے, اور یہ کب ہوتا ہے جب انسان صرف رب ذو الجلال کی بارگاہ میں دیے جا رہا ہے, دیے جا رہے ہیں, اطاعت کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, اور جب انسان اللہ کا ہر کہا ہوا پورا کرتا ہے, پھر جب اللہ سے انسان مانگتا ہے تو پھر پروردگار عالم اسے رد نہیں کرتا, منع نہیں کرتا, یہ نگاہیں جن نگاہوں کا آپ نے سنا یہ علی کی نگاہیں تھیں, آ جائیے ذرا میں ان دو نگاہوں کا بھی ذکر کروں, کہ جن نگاہوں نے مسجد الحرام ہی میں احرام کے اندر موجود ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا کہ جو اپنے پہلوؤں میں خنجر چھپا کر لے کر آئے تھے نواسائے رسول حسین ابن علی کو قتل کرنے کے ارادے سے. میں کن کا ذکر کر رہا ہوں, کس عظیم ہستی کی بات کر رہا ہوں؟ اب میں آپ کی خدمت میں اس ہستی کا تعارف کرانے کے لیے اس ہستی کا نام نہیں لوں گا, میں تین حرف جوڑ کر ایک لفظ بناؤں گا, وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جیسے وہ کہوں گا وہ ہستی بھی آ جائے گی, اس کی شخصیت بھی آ جائے گی, ان کا نام بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا. وفا, کیا نام ذہن میں ہے آپ کے؟ لفظ وفا سننا تو نام کس کا آیا ذہن میں؟ یہ معجزہ ہے ابو الفضل العباس کا, یہ کمال ہے میرے مولا عباس کی اطاعت کا اور حسین کی پیروی کا, کہ اپنا نفس, اپنی روح, اپنی مرضی حسین پر قربان کر. حسین کون؟ کہ جو خود کو اللہ پہ قربان کر رہا ہے. اور باقی سارے کون؟ 71 شہداء, یہ سب اپنے آپ کو حسین پر قربان کر رہے ہیں. حسین وہ کہ جو توحید کا ایسے پرستار ہے کہ اس حسین کی پیروی کرنے والا توحید پرست کہلاتا ہے. عباس نے اس دامن کو تھام لیا کہ جو دامن بارگاہ الہی کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, رسول کے بعد, علی کے بعد. اور دیکھیں آپ مولا عباس کی اطاعت کا, ہم جو منطق ہے نا, منطق لاجک فلاسفی, اس میں پڑھتے ہیں کہ جو الفاظ ہم ورڈز لکھتے ہیں نا, ورڈز کا کوئی کام نہیں ہے, صرف ایک کام ہے ورڈز کا, الفاظ آپ کو معنی تک پہنچا دیتے ہیں. ملے جلے حروف کو آپ جوڑتے ہیں, جب وہ ایک لفظ بن جاتا ہے تو دیکھتے آپ لفظ ہے, ذہن میں معنی آ جاتا ہے. تو لفظ کا کیا کام ہے؟ آپ کے ذہن کو معنی تک پہنچانا. مگر کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کو لکھو انسان معنی تک نہیں پہنچتا, شخصیت تک پہنچتا ہے. جیسے کہ لفظ وفا کا لکھو, شخصیت ابو الفضل العباس سامنے آ جاتی ہے. کون عباس؟ وہ علی جس نے ساری زندگی صرف بانٹا, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, کبھی کسی سے نہیں مانگا. جس کو جب جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی نا, تو وہ آ کر علی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تھا, اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی. اور آپ کی خدمت میں علی کا کرم کیا بتایا ہوں؟ ہمارا تعلق اس مکتب سے ہے کہ جو مکتب فرش عزا پر آ کر ایسا تربیت یافتہ ہو جاتا ہے. مولا عباس, ابھی آتے ہیں باقاعدہ مولا عباس کی طرف. اس سے پہلے کہ میں مولا کی شجاعت کا ذکر کروں, میں مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے اور دیگر فضائل کا ذکر کروں, میں چاہتا ہوں کہ آقا عباس علیہ السلام کے ایک ایسے پہلو کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں کہ جو پہلو بہت کم لوگوں کے سامنے آتا ہے. جیسے علی ابن ابی طالب فصاحت و بلاغت کے بادشاہ, ویسے ہی ابو الفضل العباس علی کا وہ لال ہے کہ جس کی فصاحت و بلاغت بھی پڑھنے کے قابل ہے. اور آ جائیے وہ خطبہ کی جو کتاب ہے خطیب الکعبہ میں بھی لکھا, مناقب سعادت الکرام میں بھی انو العارفین ہندی صاحب نے لکھا, اور دیگر اور کتابوں کے اندر بھی خطبہ سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کا آیا. 8 ذی الحج کو کائنات کے مشکل کشا کا بیٹا مکہ غدا کر کے جا رہا ہے, نانا رسول خدا سے کیا وعدہ پورا کرنے کے لیے. اور اس وقت مولا حسین علیہ السلام کے حکم پر عباس خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے گئے. اور جیسے مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر آئے ہیں تو آنے کے بعد ایک ایسا فصیح و بلیغ خطبہ, ایک ایسا کمپریہنسو خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو عرب کے عرب دانوں نے عربی کا ماسٹر پیس کہہ کے ریکارڈ کیا. مولا عباس کا ایک خطبہ عاشور کے دن بھی ہے, وہ کسی موقع پر اگر ایسی مناسبت تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. مگر آج کے تک وہ خطبہ جو خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر مولا عباس نے عرض کیا، کون ہے جو خانہ کعبہ کو اپنے خطبے کا ممبر بنائے؟ بھائی ہو نہ ہو وہی بنا سکتا ہے، وہی یہ کام کر سکتا ہے کہ جو خود وارث کعبہ تو نہ ہو، جو وارث کعبہ ہوگا اسی کو حسین اجازت دے گی کہ جاؤ، اور مولا کی نیابت میں جا کر خطبہ ارشاد فرمایا مولا عباس نے. ہوا کیا ہے، موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں، مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ کے عین قریب دو چادریں حرام کی پہن کر، پہلو میں خنجر رکھ کر حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے بھی لوگ حاجیوں کے درمیان میں آ گئے ہیں، حاجیوں کا بھیس بدل کر. حسین کون ہے؟ حسین دین ہے، اور جانتے ہیں کہ جب میں مدینہ کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے مدینہ سے نکل گیا تو اب تو بات کعبہ کی حرمت پر آ گئی ہے، وہ مکہ کی جسے اللہ نے امن کا شہر قرار دیا ہے، اس مکہ کی حرمت کو پامال کر دیا جائے گا. اگر اس شہر میں عام نفس قتل ہو جائے تو قیامت ہو جائے، نواز رسول کو اگر شہید کر دیا گیا ہوتا قیامت برپا ہو جاتی، وقت سے پہلے قیامت آ جاتی، زمین تخریب کا شکار ہو جاتی، آسمان ریزہ ریزہ ہو جاتی. اور تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ من کان فی الامس بیتا اصبح قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت لامام بررا من ہوا حق به من سائر البریہ ومن ہوا ادنا به ولولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ ولو لم یکن مشیت مولایا مجبولۃ بمشیت الرحمن لوقعت علیکم کسقر الغضبان علی اسافیر الطیران هل تخوفون القوم يلعبون بالموت في طفولیتهم فكيف الحال في رجولیتهم فانظروا ایحات فانظروا ثم انظروا في من هو بيته الغواني والسكران ومن هو في بيته الوحي والقرآن ومن هو فی بیت ہی اللہوات و دنسات ومن ہوا فی بیت ہی تطہیر و الایات. خطبے کا ترجمہ سماعت فرمائے. حمد ہے اس خدا کی، ایک اشارہ خانہ کعبہ کی طرف کیا، ایک اشارہ مولا حسین کی طرف کیا. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اسے شرف بخشا ان کے بابا کے قدموں کے صدقے میں. گویا اب یہ نہ سمجھنا کہ علی کا شرف ہو گیا بہت بڑا کہ کعبے میں آئے. ارے بھائی علی کی فضیلت نہیں ہے کہ کعبے میں آئے، کعبے کا شرف ہے کہ علی کے قدم کعبے میں پڑے، اس لیے کہ علی کعبے میں آنے سے پہلے بھی علی تھا، آنے کے بعد بھی علی تھا. صلی علی محمد و آل محمد. اتصدون طریق البیت لامام بررا ایھا الکفرۃ الفجر اے کافروں، اے فاسقوں، اے فاجروں. اگر ہاتھ جوڑ کر مولا سے تعظیم اور احترام کے ساتھ سوال کریں، مولا آپ کا خطبہ حاجیوں سے ہے، آپ کا خطاب، آپ کا کلام حاجیوں سے ہے، جو سارے کے سارے آٹھ ذی الحجہ کو کون ہوگا جو سادے کپڑے میں ہوگا؟ آٹھ ذی الحجہ کو تو سارے کے سارے دو چادروں میں ہوں گے احرام کی، لیکن انہیں کو خطاب کر کے مولا عباس کہہ رہے ہیں اے کافر و فاسق و فاجر، اللہ ہو یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اب میں نے وہ جو مقدمہ بنایا تھا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو حاجیوں کے درمیان دو چادریں پہن کے حاجیوں جیسے نظر آ رہے ہیں، مگر دراصل احرام میقات سے پہن کے تلبیہ پڑھ کے لبیک اللہم لبیک پڑھ کے نہیں آئے ہیں، حج عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ تو حاجیوں جیسا روپ اختیار کر کے آئے تاکہ حسین ابن علی وارث حج، وارث کعبہ، وارث قرآن، نواسۂ رسول پر خنجر چلا سکے. یہ خطاب مسلمان حاجیوں سے نہیں ہے، یہ مسلمان ان لوگوں سے ہیں کہ جو اس طرح سے آئے ہیں، ان کو کہا ہے کافروں، فاسقوں، فاجروں. یاد رکھنا، حسین کے قتل کا ارادہ دل میں رکھے، حسین کی نفرت دل میں رکھے، تم دو چادریں پہنتے رہو، کعبے کے چکر کاٹتے رہو، یہ تمہارے نکر تو ہو سکتے ہیں، کعبے کا طواف نہیں، یہ تمہارے نصیب کے چکر ہو سکتے ہیں، کعبے کا طواف نہیں. اور مولا کیا ارشاد فرما رہے، مولا عباس کی فساد و بلاغت دیکھیے، لولا حکم اللہ الجلیا واسرارہ العلیا واختبارہ البریا. وقت نہیں ہے ورنہ ان تین مشکل ترین جملوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا، لیکن صرف ایک جملے میں اتنا کہ اللہ کا نظام اگر ایک قدرتی سسٹم کے تحت نہ چل رہا ہوتا، لتار البیت الیہ قبل یمشی لدین، تو اس سے قبل کے حسین چل کر کعبہ آتے، کعبہ اڑ کر حسین کے دروازے پر پہنچ جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ کعبہ سے سب سے قریب ہے، یہ کعبہ کی حقیقت کو جانتے ہیں، انہوں نے کعبے کی بنیادوں کو استوار کیا ہے. آج جو کعبہ بنا ہے وہ کن کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، جس کے گرد مسلمان چکر کاٹتے ہیں اور ہم طواف کرتے ہیں اور ہم حج کرتے ہیں، ہمارا عمرہ ہوتا ہے، ہمارے واجب ارکان پورے ہوتے ہیں، ہمارے فریضے پورے ہوتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں مکہ. کن کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے؟ سب سے آخر میں تاریخ میں جا کر دیکھیے، آخر میں لیٹسٹ کنہوں نے بنایا ہے کعبہ؟ یزید نے تو 63 ہجری کے اندر کعبہ پر آگ برسا کر مجنی کے ذریعے سے کعبے کو ڈھا دیا تھا. وارث قرآن آگے آیا، وارث محمد آگے آیا، حسین کا بیٹا زین العابدین آگے آیا، کعبے کی بنیادوں کو بھی انہی نے اٹھایا. حجر اسود کسی سے نہ نصب ہو رہا تھا، سوائے یہ کہ امام معصوم آ کر لگا تھا، چوتھے امام نے حجر اسود نصب فرمایا. کیا کر تاریخ تو پڑھیے، ہم مسلمان اپنی تاریخ ہی نہیں پڑھ رہے. اور اس کے بعد مولانا نے ارشاد فرمایا، قد استلم الناس الحجر والحجر يستلم يده. اے مسلمانوں سن لو، یاد رکھو، ساری دنیا آ کر حجر اسود کو چومتی ہے، حجر اسود میرے مولا حسین کے دست مبارک کا بوسا لیتا ہے. اور پھر لو لم یکن مشیت مولایا مجبولتا بمشیت الرحمن، اگر میرے مولا حسین کی مشیت اللہ کی مشیت کے مطابق نہ ہوتی، یعنی حسین وہی نہیں چاہ رہے ہوتے جو اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی سے ہٹ کر حسین کوئی کام نہیں کرتے، جو حسین کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں، اگر حسین مخالفت کرتے تو پھر میں تم پر ایک ایسے شکاری باز کی طرح سے پنجہ مارتا کہ جیسے اڑتی ہوئی چڑیوں پر باز حملہ کرتا ہے. ارے بیٹھی ہوئی چڑیوں پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے، تو پرواز کرتی ہوئی چڑیوں پر کیسے حملہ کرنا ہوگا؟ اور پھر مولا نے فرمایا، ان ضرور سمن ضرور تمہیں نظر نہیں آتا کہ گانوں والا گھر کون ہے اور وہی والا خاندان کون سا ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ شراب کے جام پینے والا کون ہے اور کوثر کے جام پلانے والا کون ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ نجاسات کس گھر میں ہیں اور نظر نہیں آتا کہ نزول آیات کس گھر میں؟ اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں یہ نہیں نظر آ رہا. اور اس کے بعد مولا نے فرمایا، قد وقعتم فی غلطۃ التی وقعت فیہا القریش، تم ایک ایسی غلطی کرنے جا رہے ہو. مولا اب بھی انہیں موقع دے رہے ہیں کہ اگر سمجھتے ہو کہ غلطی کر رہے ہو تو حق پر آ جاؤ، اب بھی تمہیں موقع دیا جا رہا ہے. قد وقعتم فی غلطۃ التی وقعت فیہا القریش، قریش نے غلطی کی تھی، بالکل ویسی غلطی آج تم کر رہے ہو. انہوں نے غلطی کی کہ ارادہ کیا رسول کے قتل کا، تم یہ غلطی کر رہے ہو کہ رسول کی بیٹی کے بیٹے کا قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو. کل وہ لوگ قتل نہیں کر سکے اس وقت تک کہ جب تک امیر المومنین زندہ تھے، اور کیسے تم آج حسین کو قتل کر دو گے کہ میں عباس زندہ ہوں؟ اگر چاہتے ہو تو کہ حسین کو نقصان پہنچاؤ تو آؤ بادرو بے قتلی، میرے قتل کا ارادہ کرو، شروع کرو مجھے قتل کرنا، اس لیے کہ مجھے قتل کیے بنا حسین پر آنچ لانا بھی ممکن نہیں. اور یاد رکھنا، خدا تمہیں کبھی موفق نہیں کرے گا، خدا تمہیں کبھی کامیاب نہیں کرے گا کہ تم حسین ابن علی کو قتل کر سکو. بس اللہ نے محترم یہ مولا عباس علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمارے، کربلا کے میدان میں بھی مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور مقام اہل بیت کی عکاسی کی یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ ہے ہمارے عقائد، کعبہ کی عظمت اپنی جگہ پر ہے اور کعبہ کی عظمت خود اہل بیت نے بتائی ہے، کعبے کی عظمت کا انکار کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا، مگر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس عظمت والے کعبے کو بچانے والے ہستیاں کون ہیں، کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ کچھ ایسی ہستیاں جنہوں نے آگے بڑھ کر اپنا لہو بہا دیا، کعبے کو بچا لیا، کعبہ ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہوگا، جن کا ممنون کعبہ ہو انہی کو ہم بھی سلام کرتے ہیں، اے حسین تجھے سلام، آپ نہ ہوتے آپ کی قربانی نہ ہوتی تو آج کعبہ نہ ہوتا، اذان ہوتی اذان میں نام محمد مصطفیٰ نہ ہوتا، اور یہ دین و شریعت کی شکل ویسی نہ ہوتی کہ جیسی رسالت میں آپ چھوڑ گئے، اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، مگر عزیزو ذرا سوچئے اس جوان کے دل کا حال کیا ہوگا کہ جس جوان کو خدا سے مانگا ہی اس لیے گیا کہ کربلا میں کام آئے، ذرا سوچیں، مولا کائنات علیہ السلام نے عقیل سے کہا، اب وہ علی کہ جو ساتویں آسمان عرش تک جن کی نگاہ ہے، وہ علی عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا خاندان تلاش کرو کہ جس کی شجاعت کی جیسی مثال ہو ویسے ہی ان کے زہد و تقویٰ کی بھی مثال ہو، ایسا خاندان تلاش کرو، تو مولا جو ساتویں آسمان تک دیکھ رہے ہیں وہ کچھ پشتوں میں نہیں دیکھ سکتے، دیکھ سکتے ہیں، پھر عقیل کو کیوں بھیج رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں، کیونکہ سب بتایا اس خاندان نے، عبد کروں گا خدا مجھے ایک بیٹا دے گا، وہ بیٹا میرے حسین کے کام آئے گا، بتا رہے ہیں کہ علی کربلا کی تیاری کر رہے ہیں، عقیل تم بھی کوئی کربلا کی تیاری کرو، اور عقیل نے بھی خدا سے مانگا ایک ایسا بیٹا، اللہ نے اپنے ولی علی کی دعا قبول کی، عباس دنیا میں آئے، عقیل کی دعا قبول ہوئی، مسلم ابن عقیل دنیا میں آئے، اب ذرا جا کر یہ میرا مجمع، یہ مجمع اگر مجھے اپنی نوکری میں قبول کرے، اس لیے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ابتدا سے آخر تک جتنے ہیں ان کے قدموں کی خاک وہ ہے کہ جو اس ہے کہ اٹھا کر میں اپنے سروں پہ ڈالوں، اسے میں اپنی آنکھوں پر کاجل بنا کے لگاؤں، اس لیے کہ قدم نہیں معلوم کتنا دور دور سے چل کر آتے ہیں غریب حسین کو رونے کے لیے، مولا عباس اس دنیا میں آئے بچپن سے ایسی تربیت سے، عزیزو جانتے ماں کہہ رہی ہے، اچھا چلے ماں کا کیا عالم ہے، علی کے گھر میں آئیں بی بی ام البنین، نام کیا ہے، فاطمہ کلابیہ، کلابیہ آپ کا قبیلہ ہے بنو کلاب، بی بی کا نام فاطمہ ہے، بالکل جیسے جناب سیدہ کا نام فاطمہ ہے، جیسے گھر میں آئی ہے پہلی شب کا آئے ابو الحسن ایک التجا لے کر آئی ہوں، آپ مجھے میرے نام سے نہ پکارا کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو مجھے میرا نام لے کر مخاطب کریں، شہزادوں کو ان کی مادر گرامی کی یاد آ جائے، کہا اے بی بی فکر نہ کر، آج سے میں تجھے ام البنین کہہ کر بلاؤں گا، جیسے گھر میں آئیے نا حسن حسین استقبال کے لیے، ماں کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے گئے، کہا بی بی نے شہزادوں خدا را میرے لیے میرے احترام میں کھڑے نہ ہونا، اس لیے کہ میں اس گھر میں تمہاری ماں کی حیثیت سے نہیں آئی ہوں، آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں، ذرا سوچئے مادر ابو الفضل عباس کا کیا مقام ہے، اور بی بی مولا عباس کی ولادت ہوئی، آقا حسین نے جب تک گودی میں نہ لیا عباس نے آنکھیں نہیں کھولی، دیکھیں مانگا کیسے تھا، علی نے کہا تھا جیسے میں رسول کے لیے ویسے ایک بیٹا میرے حسین کے لیے، تو جب تک علی رسول کی آغوش میں نہ آئے آنکھیں نہ کھولی، عباس جب تک حسین کی آغوش میں نہ آئے آنکھیں نہ کھولی، علی رسول کے لیے آئے تھے عباس حسین کے لیے آئے، جیسے ہی اللہ کے حکم سے نام عباس رکھا گیا، قریب کی بہن زینب نے سنا، ابھی تک وہ بہن کونے میں کھڑی تھی، دوڑتی ہوئی آئی،
अपने नौ मौलूद भाई को गोद में लिया, घर के कोने में गई, अपना मुंह कान पे रख के कुछ कहने लगी है, ज़ैनब उड़िया। जनाबे मौला अमीर ने देखा, कहा बेटा ज़ैनब फिकर न करो, अब आप ही ने अपने बेटे अपने भाई अब्बास को पालना है। ये सुनना था एक मर्तबा कहा, बाबा बहन अपने भाई से बातें कर रही है, माँ ज़हरा की एक वसीयत थी उस पर अमल कर रही हूँ। माँ ज़हरा ने वक्त आखिर जाते जाते कहा था, बेटा ज़ैनब तेरा एक भाई अब्बास नाम का इस दुनिया में आएगा, जब आए तो मुझ फातिमा का सलाम, मेरा सलाम हो उस अब्बास के नाम जिनके नाम ज़हरा का सलाम। हाँ अज़ीज़ो, जिसकी तरबियत ही ऐसे हुई कि करबला में काम आना है, न जाने 30, 35, 36 साल अब्बास इंतजार करते रहे, करबला का दिन आएगा, मेरी तलवार चलेगी सिफीन के बाद। आज जब अल अब्बास की तलवार के तेवर नजर आएंगे, सबको अली की जंग याद आ जाएगी। मगर शबे आशूर है, अब्बास तलवार पसायतल कर रहे हैं। एक मर्तबा मौला हुसैन के खेमे में बीबी ज़ैनब आई, पूछा आपने भैया अब्बास से बात की है? कहा नहीं बहन, हिम्मत न हुई। इस बहन ज़ैनब खुद चलकर अब्बास के खेमों में आ गई, खेमे में आ गई। जैसे ही कहा भैया अब्बास सलाम कबूल करो, मौला अब्बास ने जैसे ही बिनते अली का नाम सुना, बिनते अली का सलाम सुना, तलवार छोड़ दी, खड़े होकर बीबी की खिदमत में आए, सर को झुकाकर कहा वालेकुम सलाम, ए मेरी शहजादी, हुक्म कर देती गुलाम हाजिर हो जाए। गुलाम हाजिर हो जाता। कहा बीबी हुक्म फरमाइए। कहा अब्बास का सबकी तलवार चलेगी, मगर भैया अब्बास तुझे इजाजत ना होगी। देख अब्बास, ये हुक्म खुदा है, तेरी तलवार नियाम में रहेगी। जानते अब्बास ने क्या किया? ना शिकन है ना पेशानी पे बल है, ये सुनना था, एक लम्हा ताखीर नहीं की, फौरन से तलवार को नियाम में रखते गए, कहते गए इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ीज़ो, मगर वो अब्बास की जो सताए अहले हरम है कैसे बर्दाश्त करता, जरा सोचो, भला बच्चों की अलातश की सदाएं कैसे अब्बास के कानों में पड़ती होंगी। जानते हैं शबे आशूर का मंजर आपकी खिदमत में एक लफ्ज में सुनाऊं, एक जुमले में। इस शबे आशूर पानी तो नहीं था ना, सात मुहर्रम से पानी बंद हो गया, अरे आज ही तो बदले। मगर अजीजों, जमीन पर जहां पे मश्क, जिसे अरबी में किरबा कहते हैं, जहां मश्क रखी होती थी ना, उस जगह पर मश्क रखी हुई थी, पानी नहीं था मगर जमीन गीली थी। बच्चे अपने कुर्ते उठा उठाकर अपने शिकम उस गीली मट्टी पे रखते थे, शायद प्यास की शिद्दत में कमी आ जाए। वाह गुरबतो, वाह अब्बास ने इल्तिजा की, मौला जंग की नहीं तो पानी की सभी की इजाजत दे दीजिए। मौला अब्बास को इजाजत न मिली थी, फिर क्या किया? गए अलम लिया, मश्के सकीना को लिया, और गोद में वसीले को इख्तियार किया, मुश्किल कुशा को लेकर आए हैं अब्बास अपने साथ, बाबुल हवाइज को लेकर आए हैं गोदी में उठा के। अब्बास पता है किसको लेकर आए हैं? कायनात की जो मुश्किल कुशाई करे उसे अब्बास कहते हैं। अरे अब्बास की जो मुश्किल कुशा बने उसे सकीना। जनाब ने सकीना ने कहा कि चचा मैं चलूंगी आपके साथ। अलम व मश्क को देखा, मौला हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को देखा, अब बेटा सकीना अभी तो चचा की सिफारिश कर रही हो, लेकिन अगर चचा वापस ना आया तो बहुत रोगी बेटा। अब्बास ने चलने का इरादा किया मौला की इजाजत के बाद, और मौला हुसैन ने आका अब्बास के अलम पर एक आयत लिखी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि वफतहुन करीब। उसी आयत के नीचे उंगली से निशान बनाते बनाते बस लिखा, क्या लिखा हुसैन ने? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे अब्बास जाने में फुरात चले, जैसे ही खेमे से बाहर आए शोर हुआ, अब्बास मक्तल में आ गए हैं, भागो, जो जितना तेज दौड़ सकता है दौड़े। एक शहरे कूफा की फसीलों से ये लश्कर टकराने लगा, अब्बास ने पानी को मशकीजे में भरा, अब्बास की सवारी जाने में खेमदा चली, अब्बास का परचम बुलंद हुआ। वहां सकीना ने चचा को आते देखा, एक मरतबा बच्चों को जमा किया, कहा बच्चों नन्ने नन्ने कूजे لے آؤ، بچوں سوکھے ہوئے کوزے لے آؤ، دیکھو بیڑا چلا رہا ہے، پانی لا رہا ہے، اور دیکھو سکینہ نہیں پیے گی جب تک تم میں سے ایک ایک کو پانی نہ پلا دے۔ عزیزو آج تو رونے کا حق ہے نا عزیزو، اگر آج نہیں روگے تو پھر کب روگے؟ اور اب ہمارے پاس رونے کے لیے پھر راتیں کتنی رہ گئی ہیں عزیزو؟ رونے میں شرمانا نہیں پتا، اس لیے آج ہمارے تمہارے رونے پر پابندی نہیں ہے۔ کل چار سالہ بچی جب باپ کو روتی تھی تماچے مارے جاتے تھے، کچھ مارے چھینے جاتے تھے، کوئی مارے جاتے، دل کھول کر رویا کرو، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ نہ سوچو کہ میرا بیٹھا ہوا ساتھ میں دوست کیا کہے گا، یہ سوچو کہ نہ رویا تو سارا پرسا دینا ہے نا عزیزو۔ ذرا سوچو، کاش آج کی زمین کربلا ہوتی، کاش آج کی رات کربلا میں ہوتے۔ ہاں عزیزو، مولا عباس کا عالم چل رہا ہے خیمے کی طرف آ رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ تیر ستم چلا، عباس کا دایا بازو قلم ہوا، عباس نے علم کو لے کر بائیں ہاتھ میں تھاما، علم جھکا پھر اٹھا، سکینہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ مگر اب کہ جب علم جھکا ہے، عباس نے جب بایا بازو قلم ہوا نا، جب دایا بازو قلم ہوا، واللہ ان کا تم یمین انی وغامی ابدن اندینی وان امام صادق یقینی نجل النبی الطاہر الامینی، اور چار مصرے بھی بایا بازو کے قلم ہونے پر پڑے۔ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، لیکن عباس کا دایا بازو قلم ہوا، مولا نے مصرے پڑے، بایا بازو قلم ہوا، مصرے پڑے، ایک تیر ستم چلا، مشکیزے کو چھیدا، عباس کی صدا آئی اللہ اکبر، یا مشکل کشاد رکنی، بس اب عباس خود کو گھوڑے پہ سنبھال نہ سکا۔ اب دیکھیں بازو عباس کے قلم ہے، مشک سے پانی بہ رہا، خون کے بہنے پہ عباس کو درد نہیں ہوا، درد اس وقت ہوا جب شکینہ کے مشکل۔ بس عزیزو، آقا عباس اب لہرا رہے ہیں، دائیں جانب جھکتے ہیں، کبھی بائیں جانب جھکتے ہیں، ایک ملعون ابن ملعون نے یہ آواز لگائی، عباس کے شر سے ابھی بھی نہیں بچے، اس لیے کہ عباس شیر خدا کا شیر ہے، ابھی بھی یہ حملہ کر سکتا ہے۔ اگر عباس کے حملے سے بچنا چاہتے ہو تو عباس کی آنکھوں پر تیر مار دو، ایک تیر کمان میں جڑا، عباس کی آنکھوں کی طرف چلا، عباس کی آنکھ میں تیر لگا، ام البنی کا لال سبیل کربلا۔ ایک شخص نے یہ مصائب پڑھے تو حرم مولا عباس میں کسی عالم نے روک دیا کہ بس رک جاؤ، اس سے زیادہ مت پڑھنا، کہ یہ بہت سخت مصائب ہے۔ عزیزو ہوا ہی اتنا سخت ہے، اہل بیت پر سختیاں کی ہی اتنی گئی ہیں، ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں، سننا مشکل ہو جاتا ہے، سوچو زمانے کا امام دیکھ کیسے پاتا ہو۔ اس عالم نے روکا ذاکر کو، مجلس ختم ہوئی، ذاکر اپنے گھر گیا، عالم اپنے گھر گیا، عالم کے خواب میں عباس سے بابا فائے، کہا تو نے میرے ذاکر کو مسائل میرے پڑھنے سے روکا، کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی، کہا وہ جو پڑھ رہا تھا تو نے کیوں روکا، کہا میں اس لیے روکا شاید یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ سوچ کر روکا، کہا سننا چاہتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا میرے ساتھ، سن لے وہ تیر میری آنکھوں میں لگا تھا، میں زمین پر آیا تھا، اگر کسی کی آنکھوں میں ریت چلی جائے تو ہاتھوں سے نکالتا ہے نا، میرے ہاتھ قلم ہو گئے تھے، سوچ تیر کیسے نکالتا، میں جھکا، دونوں زانوؤں کو ملا کر تیر نکالنا چاہتا تھا، اتنے میں لعین نے گرز میرے سر کے پشت پر مارا، وہ تیر مزید اندر پیوست ہو گیا۔ آئے میرا دل کہتا ہے ہو نہ ہو، عباس نے مدینے کا رخ کر کے کہا ہوگا، اے باؤ ام البنین اپنے بیٹے عباس کی خبر لو، یہ جان میں نے اپنے مولا عباس پر قربان۔ عباس ہو غربت، وا حسینا، وا تب حسین،